بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شأنه اپنے کسی نافرمان بندے کو ڈھیل دیتا ہے اور اس کی پکڑ نہیں کرتا اور اسے دھوکے میں رکھتا ہے. اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نہ ٹھوکر لگتی ہے نہ سر میں کبھی درد ہوتا ہے نہ اسے بے سکونی محسوس ہوتی ہے. اب جب زندگی میں کبھی اونچ نیچ نہیں آتی تو بہت کم لوگ ہیں جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. یہ ہے استدراج کہ نافرمانی ہوتی رہی اللہ کی, اللہ تعالی شانہ کی مرضی کے خلاف کام کرتا رہے مگر اللہ پکڑ نہیں کرتا, اور پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے یہ دھوکے میں رہتا ہے. اور کبھی کبھی استدراج کی بہت خطرناک شکل ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہوتا ہے اللہ کا نافرمان مگر لوگ اسے ولی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کی صحبت میں آتے ہیں, اس کی عزت, اس کے بیانات ہو رہے ہیں, اور پھر شیطان جو ہے یہ دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ اگر اللہ کے یہاں ہماری مقبولیت نہ ہوتی تو دنیا میں مقبولیت کیسے ہو گئی. یہ اللہ کے یہاں مقبولیت ہی کا اثر ہے کہ دنیا میں بھی ہماری مقبولیت ہے. استدراج کا یہ معنی ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں پکڑ ہو گئی تب تو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے, مگر اگر کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے گناہوں کے باوجود بھی اور بہت عافیت والی زندگی گزار رہا ہے دنیاوی اعتبار سے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے یہاں مقبول ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی گناہوں پر دنیا میں ضرور فوراً سزا دیں گے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ پکڑ فرماتے ہیں, اور پکڑ کی دو شکلیں ہیں. صرف آخرت میں پکڑ فرماتے ہیں, یہ کہ آخرت میں بھی پکڑ فرماتے ہیں دنیا میں بھی. اگر دنیا میں کچھ پکڑ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ حق تعالی شانہ کی رحمت متوجہ ہے کہ اللہ تعالی کچھ سزا دنیا ہی میں دے رہے ہیں, اور اللہ تعالی بندے کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتے ہیں. مگر اللہ یہاں پکڑ ہی نہ فرمائے اس کا مطلب یہ کہ اللہ اسے خواب غفلت سے بیدار بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کی آخرت کی سزا کو کم بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو بہت خطرناک ہے. یہ استدراج, اور پھر استدراج میں ترقی ہوتی رہتی ہے, اور خر کے عادت چیز بھی اس سے واقع ہونے لگتی ہے, اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کرامت ہے. یہ کرامت نہیں ہوتی, اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ڈھیل. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ پولیس جو ہے وہ کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرگ میں مبتلا ہے, اس کے پیچھے سی آئی ڈی کو لگاتے ہیں. اب وہ سی آئی ڈی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس گھر میں سے ڈرگ کو لے کر نکل رہے ہیں, اور کار کے بوٹ میں انہوں نے ڈرگ کو رکھ دیا اور فلاں جگہ ڈیلیوری کر دی. مگر پکڑا نہیں. اب پھر اس کا پیچھا ہو رہا ہے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, پانچویں مرتبہ, چھٹی مرتبہ. یہ ہے استدراج. بھائی کیا یہ پولیس ایسا کیوں کرتی ہے؟ تو ایسا کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوں گی. پولیس زیادہ جانتے ہیں اس کی حکمتوں کو, وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. مگر ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ خطرناک قسم کا مجرم ہے, اور اس جرم پر اگر ہم نے اس کی گرفتاری کر لی تو 5 سال کی سزا لگے گی, پھر باہر آ جائے گا. تو اتنے جرم بڑھا دو کہ سزا اتنی لگے کہ یہ باہر نکلے ہی نہیں. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ہم جو چانس دیتے ہیں وہ تو اس وجہ سے کہ گناہوں میں بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چانس دیتا ہے اور پکڑ نہیں کرتا, فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کرتا تاکہ توبہ کرنے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا. انہوں نے جو کچھ برائی کی ہے اس میں سے بعض حصے کی سزا دنیا میں چکھاتے ہیں, لعلہم یرجعون, تاکہ توبہ کر لے. ایک یہ شکل ہے, اور دوسری شکل یہ کہ بس عذاب بھیجتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ, کہ پکڑیں گے تو برابر مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے. تو استدراج میں اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ خرق عادت. اسی لیے آپ حضرات تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ کرامت اور استدراج میں فرق کیا ہے. تو ایک شخص شریعت مطہرہ کی پوری پوری پابندی کر رہا ہے اور پھر کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز نظر آئے اس کی لائف میں, سپر نیچرل چیز نظر آئے اس کی لائف میں, تو سمجھو کہ یہ کرامت ہے. اور ایک شخص شریعت کا پابند نہیں ہے اور پھر کرامت جیسی کوئی چیز نظر آئے سپر نیچرل, تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ استدراج ہے اللہ کی طرف سے. یہ استدراج ہے اور یہ تو بہت بڑا مجرم ہے. ہوتا ہے نا, نماز بھی نہیں, پردہ بھی نہیں, چہرے پہ داڑھی بھی نہیں, شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں, مگر جو بھی جاتا ہے اس پہ دم کرتا ہے تو دم کرتے ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, جو بھی جاتا ہے شفا مل جاتی ہے. یہ جو کرامت کی شکل ہے یہ کرامت نہیں, استدراج ہے, تاکہ وہ دھوکے میں پڑا رہے کہ میں تو مقبول ہوں. اور اچانک ہی اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں پھر. تو استدراج سے بھائی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتے ہیں, اور اسی لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ توبہ کرے, اس لیے نہیں بلکہ پکڑ کے لیے, تو اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال پیدا ہونے دیں گے کہ میں استدراج میں مبتلا ہوں؟ اس لیے کہ جس کو یہ خیال آ جائے گا کہ شاید میں استدراج میں ہوں, وہ تو بہت روئے گا, دھوئے گا اور توبہ کرے گا. تو جس شخص کو یہ خیال آتا ہے کہ میں استدراج میں مبتلا ہوں, یہ علامت ہے اس بات کی کہ استدراج میں نہیں ہے. جو استدراج میں ہوتا ہے اسے استدراج کا خیال نہیں آتا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت بہت اچھا ہوا آپ آ گئے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں الجھن میں پڑا ہوا ہوں. کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے جیسا نکما آدمی اور تھوڑے ہی سالوں میں میرے کام میں اتنی زیادہ برکت ہو گئی, تو یہ کہیں اللہ کی طرف سے استدراج تو نہیں؟ ہم چھوٹی موٹی خدمت کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں بہت مقبول ہوں اللہ کے یہاں, اور یہ دیکھو بڑے لوگوں کا یہ حال ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرا کام جو ہے بس ترقی ہی ترقی دیکھ رہا ہے, اور کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں, کسی جگہ کوئی پریشانی نہیں, مقبولیت ہی مقبولیت ہے, تو کہیں اللہ کی طرف سے استدراج تو نہیں؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے یہی جواب دیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بشارت ہو آپ کو کہ یہ استدراج نہیں ہے, اس لیے کہ جو استدراج میں مبتلا کیا جاتا ہے اسے استدراج کا خیال نہیں آتا. اس لیے کہ اگر استدراج کا خیال آنے لگے گا تو پھر وہ توبہ کر لے گا. تو گناہوں والی زندگی ہو, اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہو, توبہ استغفار بھی نہ ہو, اور پھر اللہ تعالی ہمارے سرکمسٹانسز کو نہ بدلے, صحت بھی ویسی ہی, علم میں بھی اسی طرح ترقی, اور لوگوں کے رجوع میں بھی اسی طرح ترقی, مال و دولت میں بھی, اولاد میں بھی, جو بھی دنیا کی ترقیات ہیں سب میں ترقی ہو رہی ہے, کسی جگہ ٹھوکر نہیں کھاتا. تو یہ استدراج ہے اور بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. اللہ حفاظت فرمائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کرتے کرتے جا رہا تھا, اور عادت میری یہ تھی کہ جس علاقے سے گزرتا تھا اور مجھے پتا چلتا تھا کہ یہاں کوئی اللہ والا ہے تو میں اس کی ملاقات کے لیے جاتا تھا. کہا پتا چلا کہ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں, میں چلا گیا. چلا گیا تو اندر جا کر کے دیکھا تو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں آگے پیچھے رنڈیاں ناچ رہی ہے, شراب کا دور چل رہا ہے, اور موسیقی اور قوالی اور گانا بجانا, سارے مریدین اس میں محو. مگر ہیں بہت بڑے بزرگ, یعنی ایسا سمجھا جا رہا ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً نکیر کی کہ سب چیزیں حرام ہیں, بند کرو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان بزرگوں میں سے ہیں جنہیں حق تعالی شانہ کی طرف سے روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی تھی. ایسے شخص کو صاحب حضوری کہتے ہیں. تو دیکھو استدراج میں اللہ تعالیٰ جب دھوکے میں ڈالتے ہیں تو کہاں تک لے جاتے ہیں. تو وہ جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جھوٹے پیر صاحب, اتنے سارے منکرات اور گناہ کبیرہ میں مبتلا, وہ تو پہچانتے بھی نہیں تھے, پہلی دفعہ ملاقات تھی. تو جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے نکیر فرمائی تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے معاملات میں گڑبڑ مت کرو ورنہ رات کو زیارت نہیں ہونے دیں گے. بھائی اس قسم کی چیزیں دیکھ کر کے ہی تو عوام پھسل جاتے ہیں. کرائیٹیریا جو ہے وہ شریعت, ایسی سپر نیچرل چیزیں جو ہے وہ کسی کی ولایت کے لیے کرائیٹیریا نہیں ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو اور پانی پر چلتا ہوا دیکھو مگر اس کی زندگی شریعت مطہرہ کے خلاف ہے تو اسے ولی کبھی مت سمجھنا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو کہا زیارت نہیں ہونے دوں گا آج رات. تو ایک تو غیب کی بات بتلا دی انہوں نے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہونا یہ بڑی بات ہے, مگر وہ کوئی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا کہ خواب میں زیارت کیوں نہیں ہوئی تھی میرے نبی کی, مگر اس کے بارے میں سوال ہوا کہ ناجائز چیز کو دیکھ کر کے نہیں انل منکر کیوں نہیں کیا تھا. تو کہا کہ خواب میں زیارت ہونا نہ ہونا یہ دوسری بات ہے, مگر میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے. چلے گئے وہاں سے, سو گئے رات کو. سو گئے تو دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچے تو وہ صاحب تلوار لے کر کے کھڑے تھے وہاں دروازے کے اوپر, وہی پیر جس کو دیکھا تھا ریئل لائف میں, وہ کھڑا تھا اور کہا نہیں جانے دوں گا. آنکھ کھل گئی, کئی مہینوں کے بعد پہلی دفعہ زیارت نہیں ہوئی. یعنی دیکھو کیسی کرامت دیکھی, اسے عوام کرامت کے لفظ سے تعبیر کرتے اس لیے عرض کر رہا, مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس لیے کہ علم صحیح تھا. وہ صبح گئے اور گئے تو دیکھتے ہی پیر صاحب نے کہا کہ دیکھا تو کیا سب کچھ دیکھا, مگر اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ناجائز ہے اور اسے بند کرو. کہ دیکھو زیارت نہیں ہونے دوں گا, ہمارے ساتھ ہو جاؤ ورنہ زیارت نہیں ہونے دوں گا. کہ کوئی حرج نہیں, وہ ضروری نہیں ہے. اسی لیے بھائی جو لوگ دینداری کی طرف آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ علم صحیح بھی ہو, ورنہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. علم کی بڑی اہمیت ہے, ٹھوکر کھا جاتے ہیں وہ, بے دینی میں مبتلا ہونے کی حالت میں بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتے رہتے ہیں. سینٹس اور پینیز کو جمع کرتے رہتے ہیں اور پاؤنڈوں کو اور ڈالروں کو کھوتے رہتے ہیں, اور قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو. بھئی کتنی بڑی بات ہے, ایک عام آدمی بھی, چھوٹا موٹا مولوی بھی ڈگمگا جاتا کہ بھئی کتنا کنٹرول ہے اس کو ہر چیز پر. دوسری رات پھر سوئے تو وہیں وہ تلوار لے کر کے کھڑا ہے اور زیارت نہیں. مگر یہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی. پھر گئے نہیں انل منکر کیا, پھر اس نے وہی بات دہرائی. تیسری رات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں خواب میں, پھر وہ شخص وہاں تلوار لے کر کے کھڑا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے باہر سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی عبدالحق 3 دن سے ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے, کیا بات ہے؟ تیسرے دن خواب میں یہ آواز سنی کہ گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ 3 دن سے عبدالحق نہیں آ رہا ہے, کیا بات ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب موقع ملا تو فوراً زور سے کہا گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو روزانہ حاضر ہو رہا ہوں, میں تو روزانہ حاضر خدمت ہو رہا ہوں, مگر یہ آپ کا اور شریعت کا دشمن مجھے آنے نہیں دیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا کہ اے علی اس کتے کو ہٹاؤ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا, اسے بھگایا, اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ زیارت سے فیضیاب ہوئے, اور شریعت مطہرہ کی پابندی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قرب پایا. ان کی آنکھ کھلی تو آج فرحت و مسرت سے لبریز تھے کہ حق اور باطل کا مارکہ تھا اور میرے بھی پھسل جانے کا اندیشہ تھا, آج میں بچ گیا ہوں. یہ پہنچے سیدھے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے اور بیان بھی فرمایا ہے. وہاں یہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوہرام مچا ہوا ہے اور لوگ شیخ کی تلاش میں ہیں مگر شیخ ندارد. یہ پہنچے, بھئی کیا بات ہے, آج نہ موسیقی نہ تبلے نہ سارنگی نہ شراب کا دور, یہاں ماتم چھایا ہوا ہے, کیا بات ہے؟ تو کہ شیخ گم ہے, صبح کو ہم لوگ آئے تو شیخ نہیں. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے پاس اس شخص کو لاؤ جو سب سے پہلے شیخ کے کمرے میں داخل ہوا تھا صبح, اس کو لایا گیا. سب کی توبہ کا وقت آ گیا تھا, اللہ نے فضل فرمانا تھا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ذریعہ بنانا تھا. آیا اور کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے دروازہ کھولا تو اندر کوئی چیز تھی؟ تو کہا کہ ہاں جب میں نے دروازہ کھولا تو یہاں سے ایک کتا گزرا, کتا نکلا کمرے سے, وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کتے کو ہٹاؤ. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے پھر اپنا قصہ بیان فرمایا پورا. تو دیکھو استدراج اس حد تک حق تعالی شانہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ اللہ کے یہاں مقبول ہیں. یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتے تو اتنی اولاد دیتے, اتنا مال دیتے, اور اگر اللہ تعالیٰ بلال سے خوش ہوتا تو اسے ایسا فقیر رکھتے, مسکین رکھتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھی بہت کچھ دے رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, اور جب اللہ خوش ہے تو آخرت میں بھی مجھے بہت کچھ دے گا. اور اگر اللہ اس وقت مجھ سے ناراض ہے اور ناراض ہونے کے باوجود اتنا کچھ یہاں دیا ہے, تو ناراض ہونے کے باوجود وہاں بھی بہت کچھ دے گا. یہ دیکھو استدراج, پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کی نافرمانی میں کر رہا ہوں اور کسی وقت بھی پکڑا سکتی. تو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استدراج جو ہے, استدراج اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے عیب سے تو اندھا ہو اور لوگوں کے عیوب سے مطلع ہو. تین قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ کہ جنہیں دوسروں کے عیوب نظر نہیں آتے, اپنے ہی نظر آتے ہیں, یہ تو بہت اعلیٰ درجہ. اور دوسروں کے عیوب اگر نظر آتے ہیں تو تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے حتی الامکان حسن ظن, اور جہاں حسن ظن کا امکان نہ ہو تو وہاں بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے اندر یہ عیب تو ہے, یہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے, مگر میرے اندر اس سے زیادہ عیب ہیں. ایک تو یہ قسم, اور دوسری قسم ان کی کہ جنہیں اپنا عیب نظر آتا ہے اور دوسروں کے عیب بھی نظر آتے ہیں, اور جیسا نظر آتا ہے ویسے فیصلہ کرتا ہے کہ میں زیادہ عیب والا ہوں یا یہ زیادہ عیب والا ہے. پہلا تو نیک اور متقی ہے, وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ دل سے برا خیال نکالے کسی اور کے بارے میں. اور تیسرا شخص اپنے عیوب سے بالکل اندھا, نظر ہی نہیں آتا, دوسروں کے عیب نظر آتے رہتے ہیں, اور کوئی اگر اس کے عیب پر اسے مطلع کرے تو تعویل کرتا ہے, اس کی تعویل کرتا ہے اپنے عیب کی, نہیں 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 ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ الکبر و بطر الحق, حق بات سے اعراض کرنا, حق کو قبول نہ کرنا, یہ نہیں 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 ایسا نہیں, غلط تم نے غلط سمجھا ہے, میرے اندر یہ چیز نہیں ہے. خود کو بھی یہی سمجھاتے رہتا ہے, اور سمجھاتے 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 وہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں معیوب نہیں ہوں, میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کی طرف ایسی انگلی آپ کرتے ہیں, انگلی ایسی انگلی کرتے ہیں کہ اس کو دیکھو, اس کو دیکھو وہ بے نمازی ہے, اس کو دیکھو شرابی ہے, اس کو دیکھو زانی ہے, اس کو دیکھو ایسا ہے, تو بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کی طرف آپ ایک انگلی کرتے ہیں عیب بتلانے کے لیے تو تین انگلیاں تمہاری طرف ہیں. جی یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے ایک فطری اعلان ہے کہ تمہیں اس کے اندر اگر ایک نظر آ رہا ہے تو اپنی زندگی پہ غور کرو گے تو ایک سے زیادہ نظر آئیں گے. جو لوگ اپنی فکر کرتے ہیں, دوسروں کے عیوب سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے عیوب کے فکر میں لگ جاتے ہیں, ایسے لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں, بہت کامیاب, بہت کامیاب, جو اپنے عیوب کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے, اور دوسروں کے عیوب نظر آ جاتے ہیں تو حسن ظن سے کام لیتے ہیں یا اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق تعالی شانہ نے انہیں وہ عہدہ دیا ہے تو شرعی حد میں رہ کر کے پوری خیر خواہی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی کو دباتے ہیں, یہ نہیں کہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ایسا نہیں, یہ نہیں کہ موقع پا کر کے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں, اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں, انتقامی جذبے کے ساتھ اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں, یہ نہیں. تو استدراج کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے عیب سے تو اندھا ہو اور لوگوں کے عیوب سے مطلع ہو. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو عمل فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ نفس پر غلبہ پانے کی, اور اس کے لیے نفس کی اصلاح, نفس کا تزکیہ کراؤ. اور حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ تم اپنے نفس پر غالب آ جاؤ, اپنے نفس. لیس شدید و بسرا, پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے پہلوان کو اٹھا کر پھینک دے, ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, غصے کے وقت نفس کا جو تقاضا ہے اس نفس پر قابو پا لے, یہ حقیقت میں پہلوان ہے. یہ حقیقت میں پہلوان ہے. ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنن فانن مکہ مکرمہ پہ قبضہ کر لیا اور پورا مغلوب کر دیا. فتح مکہ کا واقعہ عجیب و غریب ہے, کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, تھوڑی بہت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ ہوئی اور وہ چند ہی منٹوں میں ٹھنڈا کر دیا سب کو. کوئی مزاحمت نہیں, ایسا نہیں کہ بہت بڑی جنگ ہوئی جیسے غزوہ حنین اور غزوہ احزاب اور غزوہ احد وغیرہ میں جو دشواریاں پیش آئی, غزوہ بدر صف آرا ہوئے دشمن اور ایسا نہیں ہوا. تو انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمال تھا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قسم پرسی کے عالم میں رات کو جان بچاتے ہوئے نکلنا پڑا, مگر آٹھ سال کی مدت کے اندر اتنی کامیابی سے ایسی فوج جمع کر لی کہ مکہ مکرمہ کو چند لمحوں میں مغلوب کر دیا. مگر وہ مورخ آگے لکھتا ہے کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو مغلوب کرنے کی حالت میں اپنے نفس کو پورا مغلوب رکھا. اس سے کہ جب کوئی فاتح ہو اور وہ مظلومیت کی زندگی گزار چکا ہو اور وہ فاتح بن کر کے آئے ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا ہو, تو اپنے اندر کی جو بھڑاس ہے اسے کنٹرول نہیں کر سکتا, بہت مشکل ہے. مگر کہا کہ اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا تو مغلوب کر ہی دیا, اپنے نفس کو مغلوب کر کے رکھا پورا اور ایک لمحے کے لیے بھی حرکت نہیں ہونے دی. حتیٰ کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی, انہوں نے جب یہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے, آج ہم بدلہ لیں گے, تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ امرت بقتل قومک, آپ نے آپ کی قوم کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے, یہ مکہ میں داخل ہو کر سب قتل کریں گے آپ ہی کے لوگوں کو. تو کہا نہیں, غلط بات ہے, کیوں؟ تو کہا کہ ابھی سعد بن عبادہ کا دستہ جو میرے سامنے سے گزرا, انہوں نے میری طرف دیکھ کر کے بہت زور سے نعرہ لگایا کہ الیوم یوم المرحمہ ملحمہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, انہوں نے غلط کہا, آج تو مکہ مکرمہ میں رحمت للعالمین داخل ہو رہے ہیں. آج کا نعرہ الیوم یوم الملحمہ نہیں, آج کا نعرہ ہے الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت کا دن ہے. الیوم تستحل الکعبہ, آج کعبے کو حلال کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب داخل ہو رہے ہیں اور قتل و غارت جو بیت اللہ کی وجہ سے حرم میں حرام ہے اسے ہم حلال کر دیں گے. سعد بن عبادہ نے کہا کہ آج کعبے کو حلال کر دیا جائے گا, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, الیوم تکسل کعبہ, آج کعبے کا پورا احترام کیا جائے گا, وہاں قتل و غارت نہیں ہوگا, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کعبے کا احترام کر کے اس پر غلاف پہنایا جائے گا. اور آگے فرمایا کہ الیوم یعز اللہ قریشن, آج قریش کو جنہوں نے میرے اوپر بے تحاشا ظلم ڈھائے تھے اور میرے رفقا پر, اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا. اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ ان کی عزت باقی رہے گی. اور پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے فہو مامون. دیکھو یہ سب سے بڑے دشمن کو جو ہر معرکے میں ابو جہل کے بعد لیڈر بن کر کے لشکر لے کر کے آتا تھا, اس کو اتنی بڑی عزت دی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون. بھائی مکہ میں ایسا جب اعلان ہوگا تو ابو سفیان کی گردن کتنی اونچی ہو جائے گی. تو ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ مکرمہ اتنا بڑا, ابو سفیان کے گھر میں کون آ سکے گا؟ رحمت کو دیکھیے, ذرا غور و فکر کے ساتھ ان واقعات کو دیکھیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے, اپنے خود کے گھر میں. تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, افرا تفری کا عالم ہوتا ہے جب دشمن کسی بستی کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے, لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آتے ہیں, اور لوگ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہیں چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, پتا نہیں گھر تک کون پہنچ سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرم شریف میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے. اور اس کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ چند اشخاص ہیں جن کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ یہ بالکل سڑے ہوئے ہیں, اور جب جسم کے ساتھ کوئی سڑا ہوا عضو ہوتا ہے تو پورے جسم کو برباد کر دیتا ہے, اس لیے اس کا آپریشن ضروری ہے. یہ چند اشخاص کے علاوہ, جن میں وحشی بھی تھے, یہ چند اشخاص کے علاوہ باقی کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. مگر وحشی رضی اللہ عنہ, اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے, انہوں نے موقع پار کر کے فرار اختیار کیا, اور پھر حق تعالی شان انہوں نے ان کے دلوں میں بات ڈالی. جو بھی سبب بنا تو آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر معافی مانگی تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا. بہت کم لوگ تھے جن کو قتل کر دیا گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ تم اپنے نفس پر غالب آ جاؤ, اور جو شخص اپنے نفس کی تادیب سے عاجز ہے, اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ اپنے غیر کی تادیب سے بدرجہ اولا عاجز ہوگا. میں اپنے نفس کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو آپ کے نفس کو کیسے ٹھیک کروں گا. تو دائیوں کے لیے, مبلغین کے لیے, مصلحین کے لیے, علماء کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے نفس کو ٹھیک کر لے, اپنے نفس کو مغلوب کر دے. جو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے گا, اپنے نفس کو ٹھیک کر سکے گا, امید ہے کہ دوسروں کے نفس کو بھی ٹھیک کر سکے گا. بھائی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, استدراج سے بچائے, پکڑ سے بچائے, دنیاوی اخروی ہر قسم کی پکڑ سے اللہ بچائے, اور اللہ تعالی دنیاوی اخروی ترقیات سے ہمیں مالا مال فرمائے, دوسروں کے عیوب سے ہماری آنکھیں بند کر لیں اور ہمارے عیوب کو ہمارے سامنے کھول دے. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے آئے, اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پایا اور صحبتوں میں بیٹھے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے کہ بھئی یہ بڑے موجود ہیں, میرے بھی ہیں, تمہارے بھی بڑے, ان میں سے کسی سے بیعت ہو جائے. تو کہنے لگے کہ حضرت جاتا تو ہوں ان بزرگوں کی خدمت میں بھی, اور روحانیت بھی بہت محسوس کرتا ہوں. ظاہر ہے اللہ والے ہیں, مگر آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو ایک خاص بات ہوتی ہے جو ان دونوں کی مجلس میں نہیں ہوتی. کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو بیٹھتے ہی مجھے اپنے عیوب نظر آنے لگتے ہیں, اور شیخ کا انتخاب اپنے عیوب کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ہے کہ تیری اصلاح زکریہ کے پاس ہوگی, اس لیے میں آپ سے بیٹھ ہونا چاہتا ہوں. اصل تو یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہمیں اپنے عیوب آنے لگے. میرے محبوب حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کا عجیب ملفوظ, اللہ اکبر, طبیعت پھڑک جاتی ہے. فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ انسان کو اپنا عیب نظر آ جائے. کشف, کشف کہ مجھے دیوار کے پیچھے کی چیز نظر آ گئی, مجھے بیٹھے بیٹھے یہ نظر آ گیا کہ کل کیا ہونے والا ہے, بیٹھے بیٹھے یہ نظر آ گیا کہ اس وقت انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. کہ یہ کشف, حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ انسان کو اپنا عیب نظر آ جائے کہ میرے اندر یہ عیب ہے, اور اس کی فکر میں لگ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ.